مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ قرآن مجید کی دو آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے۔ باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے شرک، یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے۔ پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے، تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اچھا شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے۔ कोई आदमी सिनेमा घर जाता है ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा फिल्म तो नहीं देख रहा वहां बैठ के, आपने उसको पकड़ लिया, लो भाई दूसरों को कहते हो सिनेमा घर जाना हराम है और खुद कहां गए हुए थे सिनेमा घर, तो वो कहेगा कि भाई मैं फिल्म देखने के लिए गया था तो हराम है, मैं तो देखने गया था, मेरा बच्चा तो नहीं बैठा हुआ कहीं अंदर फिल्म देखने के लिए। फिर आप जवाब में कहें लो भाई बयान में तो आपने नहीं कहा था कि फिल्म देखने के लिए जाना हराम है, बयान में तो आपने यही कहा था कि सिनेमा घर जाना हराम है। तो अरे भाई बयान अकलमंदों के सामने हो रहा था, उनको पता था कि जब कहा जाता है कि सिनेमा घर जाना हराम है तो मतलब यही होता है कि फिल्म देखने के लिए जाना हराम है। कोई समोसे बेचने के लिए जा रहा हो तो भी मना तो किया जाएगा, कहीं और जाके बेच ले, लेकिन समोसे तो कहीं भी बेच सकता है ना वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब कयामत में एक लश्कर हमला करेगा बैतुल्लाह पर, हमले के लिए आएगा, करेगा नहीं हमले के लिए आएगा। हत्ता इदा कानू बिबैदा युक्सफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, जब वो पड़ाव डालेगा ना बैदा के मकाम पर तो अल्लाह पूरे के पूरे लश्कर को जमीन में धंसा देगा। तो सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह उस लश्कर में तो ऐसे लोग भी होंगे ना, वफीहिम अस्वाकुहुम वमन लैसा मिनहुम, कि वो सारे तो हमला करने के लिए नहीं आए होंगे जिनको अल्लाह ने धंसा दिया, कुछ लोग मजमा देख के ठेला लगाने भी आ जाते हैं, जहां मजमा होता है गोल गप्पे गोले गंडे करारे पापड़े जूस बोतलें आवाजें आती है ना स्टेशन से, जब आप स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो क्या क्या आवाजें आ रही होती है। अभी मैं क्या आवाजें, कभी अकेले में आओगे तो पूरी एक नकल उतार के बताऊंगा, हमने तो बहुत सफर किया ना ट्रेनों में, करारे पापड़े बोलने में बड़ा मजा आता था, करारे पापड़े। खैर, तो जब गाड़ी स्टेशन पे रुकती है बीसियों किस्म के लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, उनका मकसद गाड़ी में सफर करना नहीं होता। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो लश्कर धसाया जाएगा तो ए टू जेड सब धस जाएंगे जमीन में। तो सैयदा आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, यानी हजरत आयशा का मकसद ये था कि जब इतना बड़ा मजमा कहीं आके ठहरता है तो लोग चीजें बेचने के लिए भी आ जाते हैं और वैसे ही देखने के लिए भी आ जाते हैं क्या हो रहा है यहां पे, तो इनकी नीयत तो नहीं थी मक्का पे हमला करने की, ये तो कारोबार के लिए आ गए। तो आपने फरमाया युखसफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम थुम्मा युबअसूना इला नियातिहिम अला नियातिहिम, जमीनी अजाब तो सबको आएगा, जमीनी अजाब ये नहीं देखता कि नेक कौन है बुरा कौन है, इसकी नीयत क्या थी। जब जलजले आते हैं सबको लपेटता है जलजला। फरमाया हां आखिरत में अल्लाह छांटी कर देगा, नीयत पर हिसाबो किताब होगा, कौन किस नीयत से आया था, कौन किस सिलसिले में आया था। जो आया था मक्का पे हमला करने के सिलसिले में वो जहन्नम में, और जो वैसे ही आए थे किसी काम से आए थे उनको अल्लाह अजाब नहीं देगा। तो इससे पता चलता है भाई जो भी कहीं जाता है उससे पूछा जाएगा। कोई शराब खाने में मौलवी साहब बैठे हुए हैं, आपने वीडियो वायरल कर दी, लो हमें शराब खाने जाने से मना करते हैं, खुद कहां बैठे हुए हैं शराब खाने में, तो उन मौलाना साहब से पूछा जाएगा किस सिलसिले में गए हो। अगर वो कहे मैं शराबियों को तबलीग के लिए गए हूं, फिर तो जाना वाजिब है भाई, क्या ख्याल है। तो कहे तबलीग तो मस्जिद में होती है, भाई मस्जिद में तो किसी हद तक नेक लोग आते हैं, असल तो होती कहां है, शराब खानों में तो होती है असल। तो आप कह सकते हैं फिर तबलीग वाले शराब खानों में जाते क्यों नहीं, वो आने नहीं देते, वरना वो चले जाए। तबलीग वालों को तो चाहिए मौका, भाई हमें कहीं भेजो, शराब खानों में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक तो इसलिए भी नहीं जाते कि सबने पी भी होती है, उनको उनको पता क्या चलेगा बोल क्या रहे सामने वाला। खैर, तो मिक्स गैदरिंग में कोई चला गया, मिक्स गैदरिंग में जाना जायज नहीं है। कहते ना जहां मर्द और औरतों का इख्तलात हो, बिला वजह का इख्तलात हो, कोई जरूरत हो तो एक अलग बात है, बिला वजह का इख्तलात जैसे शादी ब्याहों में होता है, पार्टीशन आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे भाई पार्टीशन आप। लेकिन तबलीग के लिए कोई अगर उलमा बयान करते हैं मिक्स गैदरिंग में मखलूत इज्तिमा में जाना जायज नहीं है, اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے، وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں، وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے، سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے، نیت ٹھیک ہے نا اس میں، سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے، فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا، نامناسب کام تو ہے، کہیں اور بیچ لے سموسے، لیکن اس کو پتا ہے ادھر جتنا سموسا بکے گا باہر نہیں بکے گا، تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے، اصل اعمال کس پر ہیں؟ نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا، نہ انہوں نے وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی، نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے، اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے. تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی، انڈیا کو پیغام دینا، ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے، اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں. پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں، تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا، تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ، جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے، بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں، اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے، باپ سے رشتہ ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے، امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے، ازبکستان ویسے ہی ہم گئے تو وہاں ہمیں پتا چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے، تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے یا تو وہ فیک ہے، اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں، میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی، میں کس کو، جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے، گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں سکھایا گیا قبر پہ. تو خیر، تو میں یہ کر رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی کہے لو بھائی مکس گیدرنگ میں اچھی نیت سے جانا جائز ہو گیا، یعنی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. اب جیسے کالج میں یونیورسٹیوں میں ہم بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنے نیک ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں پردے والی ہوتی تو ہم کہتے کہ ضرورت ہی نہیں ان کو، تو ٹھیک ہو گئی ہیں، صحیح ہے، تو وہیں تو جا کے بیان کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ جب میڈیکل کالج گئے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کون سا وہاں جا کے پردے پہ بیان کر دیا کہ انہوں نے پردہ کرنا دوپٹہ لینا شروع کر دیا؟ دیکھو ہم پہ تبلیغ فرض ہے، خوب اچھی طرح یہ بات سمجھو، ہم پہ تبلیغ، تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اللہ کے قریب لانا، اس لانے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ کا ٹارگٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ اس کو شراب छुड़वानी है, और आप शराब खाने चले गए उसको समझाने के लिए, उसको भी और उसके दोस्तों को भी, लेकिन आपने शराब पर एक लफ्ज नहीं बोला, शराब पर एक बयान नहीं किया आपने। क्यों? आपको पता है ये इतने धत्ती हो चुके हैं कि शराब पे बात करूंगा ये बात सुनेंगे नहीं। तो वहां जाके आपने नमाज रोजे की बात की, अल्लाह की बात की, ये थोड़ा सा किसी तरह करीब आ जाएं, जब करीब आएंगे तो मस्जिद में आएंगे, बयान सुनेंगे, फिर ये हाई डोज उनको वहां दी जाएगी। तो नीयत उसकी यही है। देखो, मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकात हुई आमिर खान से, इंडिया के एक्टर से, घंटों मुलाकात हुई है। मौलाना कहते हैं मैंने फिल्में छोड़ने के हवाले से कोई बात नहीं की, हालांकि गए इसीलिए थे भाई बुराई छोड़नी है, तो बुराई में इससे बड़ी बुराई कोई हो सकती है? नाच गाने और जो कुछ फिल्मों में होता है। लेकिन मौलाना को पता था भाई एक आदमी सारी जिंदगी उसकी इसी काम में गुजरी है, अगर मैं डायरेक्ट उसको फोकस करूंगा कि ये हराम, ये नाजायज, फिर जब हम मौलाना लोग हराम बोलते हैं ना तो निकालते भी हलक से हैं, हराम, तो और आदमी वो हो जाता है, वैसे बोलेंगे हराम है ये, लेकिन जब किसी को डराना होता है तो क्या बोलते हैं हम? वही एक कारी साहब से कहा ना, कारी साहब ने दुकान पे गए मिठाई की और कहते हैं शीरा है, शीरा, उसने कहा है मगर इतना गाढ़ा नहीं है। शीरा तो है हमारे पास, इतना गाढ़ा शीरा है, नॉर्मल शीरा नहीं है। तो वो हराम एकदम इतना गाढ़ा गाढ़ा लफ्ज निकलता है, वो वैसे ही डर जाता है अगला। तो डराना पुलिस का काम है, मौलवियों का काम नहीं है, मुबल्लिगीन का काम नहीं है, ये किसका काम है? पुलिस का काम। हां, मुबल्लिगीन का काम आखिरत से डराना है, लेकिन हिकमत और मसलहत के साथ। क्या हिकमत? के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत के लिए किसी को भेजा एक सहाबी रसूल को, क्या फरमाया? बशिरु वला तुअसिरु, लोगों को खुशखबरियां सुनाना, तंगी में मत डालना, एकदम जाके नहीं बता देना ये करना हराम, ये करके जहन्नम, ये करके जहन्नम, वो डर जाएंगे भाई। आराम रस, दीन पे सौदेबाजी नहीं करनी है, इतना नरम नहीं बन जाना कि हराम को हलाल कर देना है। बाज वो बल्लिग ये भी कर रहे होते हैं, ये नाजायज है, ये नहीं है कि हलाल और हराम में जो अल्लाह ने एक लिमिट रखी है वो लिमिट आप क्रॉस कर दें, ना 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 ना। किसी को दीन पे लाने के लिए, दिल शिकनी से बचाने के लिए अपनी दीन शिकनी जायज नहीं है। दीन शिकनी का मतलब दीन तोड़ देना, ये जायज नहीं है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला के पास एक शख्स आया, वो उसने दावत दी, सूदी बैंक में जॉब करते थे, वो टोटली हराम आमदन थी उनकी। सूदी बैंक में जॉब के भी मुख्तलिफ शोबे हैं, कुछ शोबे जायज हैं, कुछ हराम है। जैसे चौकीदार का शोबा है ना, अगरचे वो सूदी बैंक में चौकीदारी कर रहा है मगर वो जायज है, यानी आमदन जायज है। बेहतर तो ये कि ना करे ये काम, आमदन इसलिए जायज है कि वो तो सिर्फ पैसों की हिफाजत कर रहा है ना, तो बजाते खुद एक जायज काम है। तो सूद की वजह से चार आदमियों पे लानत होती है, सूद लिखने वाला, सूदी लेन देन, सूद देने वाला, लेने वाला, और उस पर गवाह बनने वाला। तो मैनेजर की तनख्वाह हराम है क्योंकि वो सारे सूदी सेटअप को क्या कर रहा है, सारी ट्रांजैक्शन ही उसकी निगरानी में हो रही है। लेकिन अगर सूदी बैंक में कोई शख्स हराम काम नहीं कर रहा, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, उसका काम है पंखे लगाना, उसका काम है ट्यूबलाइटें सही करना, उसका काम है सोलर सिस्टम को ठीक रखना, तो ये इसकी तनख्वाह को हराम नहीं कहते। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आमदन के हलाल और हराम होने का टॉपिक है ना, ये इतना ईजी नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है कि जो स्कॉलर उठता है वो फतवा दे रहा है ये हलाल है ये हराम है। ये प्रॉपर टॉपिक है, ये पढ़ा जाता है कि आमदन कब हराम होती है और आमदन कब हलाल होती है। तो मुफ्तियाने किराम का काम है, ये उन्हीं को करने दें आप। तो खैर, तो हमारे हजरत के पास फोन कोई शख्स आया कि आपकी दावत है, हजरत फरमाया कि नहीं मैं नहीं कबूल। बहुत इसरार किया हजरत, फरमाया भाई आपकी आमदनी जायज नहीं है। तो किसी ने कहा हजरत आप इसका दिल टूट गया, आपने दावत ठुकरा दी। तो हजरत ने फरमाया किसी का दिल जोड़ने के लिए मैं अपना दीन नहीं तोड़ सकता। ये उसूल याद रखो। आजकल बाज मुबल्लिग कुछ जरूरत से ज्यादा नरम पड़ जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है भाई। ना इतने कड़वे बनो के लोग थूक दें, ना इतने मीठे बनो के लोग निगल लें। یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے، نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے، ڈراتے ہی رہتے ہو، یہ جہنم وہ جہنم، تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے؟ بعض اسکالرز کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے، میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا، کچھ اسکالرز کو سنو ایسا لگتا ہے یہ دو چار جنت میں جائیں گے، باقی سارے کہیں کیا ہیں، یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط، تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں، بھائی بچا کون ہے؟ اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا جا کے لوگوں کو ہدف، اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے، عورت آ جائے، ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی، یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، بات سے بات نکل رہی ہے کیا کروں میں، ٹاپک دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، چل کہیں اور پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے، وہ صحابی تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ نہ بہت سخت ہو نہ بہت نرم، اس کی لمٹ کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے، دائیں بائیں نہ ہو جاؤں تاکہ میں اصل کی طرف آؤں. پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ نبی کی حجب کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے شاعری میں، بہت زیادہ توہین کی تھی. کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے وہ، اور عرب کی شاعری میں جو تمسخر اور مذاق ہوتا تھا وہ بہت سنگین نوعیت کا ہوتا تھا، معمولی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ تمسخر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو سب کے قتل کے آرڈر تھے، سوری سب کی معافی کے آرڈر تھے، چند لوگوں کو آپ نے کہا تھا ان کو معاف نہیں کرنا، ان میں کعب ابن زہیر بھی تھے. یہ بہت زیادہ شاعری میں آپ کی توہین کرتے تھے، اور توہین سے بڑھ کر ہوتی ہے تمسخر، یعنی استہزاء. تو اب جب یہ فرار ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، ان کو لگا کہ بھائی اب میرے بھی قتل کے آرڈر ہیں، یہ فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یار چلے جاؤ معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارشی بن کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شکر ہے حضرت عمر کے پاس نہیں آئے. یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر کے. ظاہر ہے وہ نرم دل تھے، نبی کے زیادہ قریب بھی سب سے کون تھے؟ ابو بکر. کہ بھائی میری سفارش کر دیں یا مجھے نبی کے پاس لے جائیں کسی طرح سے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ان کو لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کی خدمت میں لے جا کے بٹھا دیا. یہ دو زانوں بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور شاعری شروع کی. شاعری میں ان کا ارادہ تھا، جیسے میں نے زندگی بھر نبی کی حجب کی ہے نا، حجب، معاذ اللہ مذاق اڑایا ہے، آج میں نبی کی شان میں نعت کہوں گا. نبی کی شان میں آپ کی تعریف میں کلمات کہوں گا. کیا منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سامنے وہ شخص جس کی گردن اڑانے کے آرڈر ہیں. اب انہوں نے جو نبی کی شان میں تعریف شروع کی ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اپنی معشوقہ کے قصے شروع کر دیے انہوں نے. عرب کی عادت تھی جب بھی کوئی شاعری کرتے نا، تو شاعری سے پہلے جو اصل شاعری ہوتی وہ بعد میں شروع ہوتی، اس سے پہلے اپنی محبوبہ کی شان میں اور اس کی حسن و جمال کو شاعری میں بیان کرتے تھے. یہ عربوں کی عادت تھی. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اور اسلام نے کہا جب بھی کوئی بات شروع ہوگی، کوئی بھی بات ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود ہوگا. تو یہ کلچر اسلام نے کیا کیا عربوں کا چینج کیا ہے. تبھی ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم کہتے ہیں نا نحمدہ، اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا، لیکن یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اس کلچر کا علم نہیں ہے. انہوں نے عرب کے سابق کلچر ہی کو ہی فالو کیا کہ پہلے اپنی محبوبہ کی تعریفیں اس کے بعد پھر میں اصل مدعا پہ آؤں گا. آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. پہلے میں وہ تھوڑی سی شاعری سنا دوں کہ اپنی محبوبہ کی حسن و جمال اور اس کے نزاکت کو, حسن و جمال تو نہیں لیکن اس کی نخروں کو کیسے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اصلاح متیم اسرہا لم یفد مقبول. کہ سعادہ میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے, اس کا اردو میں یہی ترجمہ بنتا ہے. ہماری نارتھ کراچی کی اردو میں ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مارکیٹ سے میری محبوبہ, اس کا نام بھی لے رہے ہیں سعاد. سعادہ جو تھی میری محبوبہ مارکیٹ سے شارٹ. فقل بل یوما مطبول مبتولو, میرا دل آج کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. جب مجھے پتا چلا نا, بیل بجائی, اب یہ ہماری اپنی بھی تو تشریح ہوتی ہے نا یار. گئے بیل بجائی, بھائی سوادہ ہے, اندر سے آواز آئی, اس کے ابا نے اس کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, یہاں سے موو کر دیا. اتنا پہلے ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی کہ محبوبہ کے گھر جا کے بیل بجائے ہو. تو بانت سعاد فقل بل یوم مبتولو متیم اسرہا, کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں. لم یفدا, اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا. تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں, شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں, یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے. خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا, میں اپنا مدعا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں, ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں. بھائی دل کہاں ہے یار, وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے. تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی, یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی نیا نیا آیا ہے, اسلامی آداب سیکھ لے گا, سیکھ لے گا اسلامی آداب ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے. نا نا نا, ابھی آنے دو, آنے دو بھائی, ابھی نیا نیا آیا ہے, جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات, تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے, یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھائی کیا یہ شاعری کر رہے ہو. نا نا نا, آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بولو؟ شارٹ. برداشت کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا, ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں. ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا, جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں, بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا, آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں. یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل, یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے, بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے, ٹکر مارنا ہے. تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کچھ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے. تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا, فلانے نے یہ لکھا. بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے؟ ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں. تو وہ کہنے لگے لاکنہا خلت قد سیط من دمیہا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک, لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا, بات سے مکر جانا, یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے. اور بے وفائی, فجع وبلع واخلاف وتبدیل. عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ، بے وفائی، دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی، تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا، یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے، بے وفا ہے، اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے، وعدہ کر کے مکر جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی، بتانے ہوتا نخرے والی ہے. کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے حاصل کرنا. یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ، میرے سامنے یہ شاعری مت کرو. وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے. بھائی کلچر ہوگا تمہارا، ہمارا کلچر نہیں ہے. نا 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 بھائی، آنے دو، ابھی دین کی طرف آنے دو. مبلغین میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے، کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ، مدعا پہ. کعب ابن زہیر، پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا. دیکھو وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں، ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا، میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا، تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے، دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں، مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے، اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے، تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی، بہادری کی، کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں، اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا، وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو، سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو؟ کہ میں طاقتور نظر آؤں، میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو، آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو، ایک دم آپ کے دل باغ 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 ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی میں اچھی نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں، بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہی ہے. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو، تم بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو، کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت، شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں، اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو، اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا, جس صفت پہ بہت زیادہ, جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے, وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے, آپ جاوید میاں داد کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو, خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو, آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, تو کہے گا الآن ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو, اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے, صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا, ترسا ترسا کے دیتا ہے, تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم, اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا, اس کا جواب نازل کیا, غلت ایدیہم, فرمایا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ینفقو کیف یشاء, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا, اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے, اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے, یہ گورنمنٹ کی وجہ سے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں, بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے, جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور اونٹ کا گوشت بکری کا دودھ اسی پہ گزارا, ایک ٹائم کا کھانا اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی, پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا تھا بیلنس وہ بھی مذاق کر رہا تھا, اس سے بھی تکلف. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ, کوئی کھاؤ پیو, کوئی جان تو بناؤ. تو کہتے ہیں مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں, ایک کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو, ایک تن کا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو دو بٹن کر دو, بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ, آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کہ 54-58 بھی نہیں اٹھتی. خیر جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی, بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے, آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے, میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں آپ کو خوشی ہوتی لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے, آپ بہت جمیل ہیں, خوشی ہوتی اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شیر کیا کہا ہے انہوں نے, ان الرسول لسیف یستغاء به, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندی انڈیا ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں, ہندی تلوار ہیں اور نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں. تو یہ بہادری ہے, بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں, اور آپ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, احزاب میں لڑے, بنو قریظہ سے لڑے, کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے, پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا, پتھراؤ ہو رہا, اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں, لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا, آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے, لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو, پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو دو نمبر ہوتے ہیں اپنا پانچ روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا, دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی, کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا, تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا, میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں. ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں, ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں, جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے, ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں, میرے جو شیخ ہیں, جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ کتنا, تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا, یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں, ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں, کچے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں, جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے, بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو, جہاں پہ ان ریگستانوں میں, کچے علاقوں میں, تھر میں, پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں, جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ. صحیح ہے نا, بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی, ہم دائمہ بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستغاء به, کہ آپ تو بہادر ہیں, آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے, ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے, کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا نا نا, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر. تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول ہے. فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا دو گھونٹ آپ بھی پیو دو ڈھکن. آپ کو پتا ہے ایک دو ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو. مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت سے تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کچھ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے ایک ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار ایک ڈھکن نہیں ایک قطرہ پی لو میری خاطر میرا دل جوڑنے کے لیے میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے بہت محنت کی اس انگور کو سڑایا اس میں کیڑے پڑے گندی ہوتی ہے نا شراب تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کے تو یہی فضیلت ہے جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک دو ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے کیڑے اس میں تھے بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی پھر میں نے اس کو بھرا ہے میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے ایک قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتا ہے ایک قطرے سے شاید کچھ نہ ہو. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اگر میں نے ایک قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو تو بھی آپ کے لیے وہ ایک قطرہ جائز نہیں ہے چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام. کوئی واقعی مقصد ہو یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے. میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ کا شریعت اسی کا نام ہے نا کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے. اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے. اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا بھائی آپ کی مرضی ہے تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو روٹی کھا لو نہا کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہیں نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو. اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو؟ بھائی صاحب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا ویل ڈن گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا. تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح. قاف با یا اور حلوے والی ہا قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح برے کام. ہم کہتا ہے سچ بولو تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے روکا، اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو، اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو حسن، روزہ رکھو حسن، جہاد کرو حسن، وضو کرو، ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن، داڑھی رکھو حسن، وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہو تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی، تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا، حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے، جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں، مسائل بڑھیں گے بھی لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ، کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ دو ٹانگے اور دو ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں، لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں، پیٹ بھی آ رہا ہے بھائی، اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے دو ہاتھ اور دو پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں، اور اتنی طاقت دو ہاتھوں اور دو پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے، ان دو ہاتھوں اور دو پاؤں میں دس آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتی ہمیں نہیں سکھایا کرو، یہ بچے دو ہی اچھے، یہ وہ ہوتے وہ بھی دو بھی اچھے نہیں ہیں، جن کے ہو رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے، تربیت ملتی ہے. خیر، میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے، یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے، ایک پورا خاندان تھا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں، ہم بھی جب بالے ہوئے، جوان ہوئے، امنگیں تھیں، جذبات تھے، کالج میں جاتے تھے، ہمارے جو کلاس فیلو تھے، جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ، وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا، وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے، لیکن حرکتیں غریبوں والی نا، کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار، مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ نہ نہ، وہاں جا کے وہ. تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا، لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں، حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے حسن نام رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی؟ ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا ہو گیا، تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا، حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر، تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا، جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن، جس سے روکا وہ کیا؟ قبیح. اب حسن کی دو قسمیں، اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے، کیونکہ یہ خلط ملت ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے، کہ جو اچھا کام ہے نا، جس کے کرنے کا حکم دیا، اس کی دو قسمیں، ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے. جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا، اتنا نیک آدمی، لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ آپ، یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا، آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف، اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے, پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نہ بھائی نیت کوئی بھی ہو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی, نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینی ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا, اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینی ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا, دو لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس تیسرے کو اجازت نہیں ہے, مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے, آپ کا کل پیپر ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو, نہ ہاں ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے, بھائی ہیلے دو طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے, ایک اسکالر ہے نام نہیں لوں گا آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں وہ, ان کو اپنا بوجھ نکالنے کا موقع مل گیا تو وہ تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تو بڑا تنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں, تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے, سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگے چوڑی کرنا پتلی کرنا ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے دو دو سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے کیا, کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتی ہے, اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق نہیں ہے ڈیزائر کا, خواہشات کا. ہر عورت میں اللہ نے مرد کی خواہش رکھی ہے چاہے وہ تہجد گزار ہو حاجن ہو, ہر مرد میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھی, اگر وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو منہ ماریں گے لوگ ادھر ادھر جا کے, اور ہو رہا ہے یہ. تو جس کو یہ سوسائٹی کا یہ پتا ہو تو وہ بولے گا شادیوں پہ بھائی, تو پھر اس میں آپ یہ کہنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام کو کتنا علم تھا نا بھائی, پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت دو ہی چیزوں پہ ہوتی تھی اپنی قوم کو, نمبر ایک شرک چھوڑو, نمبر دو ناپ تول میں کمی چھوڑو. اب قوم یہ تانا دیتی معاذ اللہ نقل کفر کے اے شعیب تمہیں تو ناپ تول میں کمی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں آتا, تمہارا تو علم گھوم پھر کے کس پہ آ جاتا ہے معاذ اللہ, ناپ تول میں کمی نہ کرو ہر وقت یہی بیان کرتے رہتے ہو, اس کا مطلب تمہیں معاذ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا, تو یہ تانا صحیح ہوتا؟ غلط. شعیب علیہ السلام کہتے ہم پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ پیغمبروں کا علم کسی کو نہیں دیا ہوتا, لیکن تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی ہی ناپ تول میں کمی کی اور شرک کی ہے, لہٰذا میں اسی پہ بولتا رہوں گا. تو یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں نا اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لہٰذا شادیوں میں ہی بولا کرو, تم پہ شادیاں اچھی لگتی ہیں, تو بھائی صاحب کبھی آپ آؤ ہم سے کچھ ٹاپک پہ بات چیت کرو تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم ہیں لیکن آپ سے زیادہ آپ ہم سے بھی زیادہ فارغ نکلو گے, اگر ہم فارغ ہیں تو یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ فارغ ہو. تو ٹی وی میں عوام کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا اور اس کے غلط ترجمے کرنا یہ الگ چیز ہے, کسی مولوی کے سامنے ٹوٹا پھوٹا پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے وہ ترجمہ کر کے دکھاؤ تو میں کچی وہیں سے پکڑ لوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, گڑبڑ کر رہے ہو آپ. خیر کیا بات چل رہی تھی, دیکھو پھر بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں اپنی بات کو جلدی سے. بھائی صاحب وہ بات کیا چل رہی تھی, ابے گچی نہیں پکڑی آپ نے ہے. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو حسن لعینی ہیں. اسی طرح یاد رکھو آج کل بعض اسکالر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے, حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور دلیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت کہ اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو. بھائی صاحب، بیماری الگ چیز ہے، پریگنینسی بیماری نہیں ہے. پریگنینٹ نہ ہونا بیماری ہے عورت کے، تو پریگنینسی اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پریگنینسی میں عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کیک کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ کے چکر آتے ہیں. بھائی جب چکر آنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس بیس پہ نہیں کہ دودھ پلا رہی ہے، اس بیس پہ کہ چکر آ رہے ہیں. تو چکر کسی بھی بیس پہ آتے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ، کیونکہ بہت ساری عورتیں دودھ پلاتی ہیں کوئی چکر نہیں آتے ان کو، پورے پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں وہ، ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہو پریگنینسی میں عورت روزہ رکھے گی تو الٹی آئیں گی، چکر زیادہ آئیں گے. تو بھائی اگر چکر آنے کا خطرہ ہے یا الٹی آ رہی ہیں تو پھر پریگنینسی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر پریگنینٹ عورت کو یہ سمجھ لینا کہ وہ پریگنینسی میں روزہ رکھے گی تو نقصان ہوگا، یہ غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. بہت ساری پریگنینٹ عورتیں پورے پورے رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نہ ان کو کوئی صحت کو نقصان ہوتا ہے اور نہ بچے کو. اور نقصان کا وہم ہونا ضروری نہیں ہے، وہم ہونا کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو کے نقصان ہوگا، وہم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو آ رہا ہے اٹھ کے، تبھی تو میں کہتا ہوں یار مجتہدین کو فالو کرو. میں ویسے ہی تھوڑی امام حنیفہ میرے کو ماموں تھوڑی لگتے ہیں، شخصیت پرستی اس کو کہتے ہیں، اپنے ماموں کو فالو کر رہا ہے. اگر کسی پڑھے لکھے مجتہد کو فالو کر رہا ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت میں کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کو فالو کرو، اہل علم کو. تو مجتہدین سے زیادہ کون اہل علم ہوگا؟ خیر یہ تو ٹاپک کئی بار چھیڑ چکا ہوں میں. تو حسن لعینی ہی جو عبادتیں ہیں وہ بہر صورت کرنی ہے، نیت اچھی ہو یا بولو بری ہو، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، عمل نہیں چھوڑنا. زکات آپ کے، زکات غریب کو دے رہے ہو، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میری تعریفیں کرے گا، ریا پیدا ہو رہی ہے، تو کیا زکات معاف ہو گئی؟ بھائی زکات تو دینی ہے، نیت کیا کرو. کوئی کتنے لوگ اس چکر میں زکات نہیں دیں گے، اصل میں ایکچولی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہماری، غریب کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے بھائی، نیت ٹھیک کرو آپ، زکات تو دینی دینی ہے. تو دوسری عمل ہوتا ہے حسن لغیرہی. لغیرہی کا مطلب وہ خود پسندیدہ نہیں ہے، ان پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، پسند. جیسے وضو ہے، وضو بذات خود مقصود نہیں ہے، وضو کس کے لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز پڑھنی ہے تو وضو واجب ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب بولو نہیں ہے. تبلیغ ہے، یہ حسن لغیرہی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئی اور عجیب سا لباس ہے، آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ ملایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے مر رہا من کو من کرن فلیغیرہ بیدی، برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے، اور یہ مطلب بھی اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے، نقصان ہوگا. تو فبی لسان ہی، زبان سے، یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو، اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں باپ کو الٹے الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں، باپ نے بچے کو مارا پیٹا، بچہ گھر سے بھاگ گیا، باپ پکڑ کے لایا، اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا، بھائی ایسے ہی چلنے دو، کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا تبلیغ کا، وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے. جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا، مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا، محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، آپ جا کے اس کو نماز روزی تو محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا، وہ ہو سکتا ہے چمانٹ لگا دے آپ کے کھینچ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے، اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے، حسن لغیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں، فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے؟ فرض ہے.
لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا، کوئی خاص طریقہ اس میں منصوص نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا، دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے، بادشاہوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے، انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی، بھائی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے، حسن لغیرہ، جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا، جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے، اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا، اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا وہاں ڈیفنس کیا جائے گا، جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا، جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے. کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد، مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ. تو وہ جو سوٹیبل طریقہ، جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے کہیں. بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ، سوٹیبل ٹائم، یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا، ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو، کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا، ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا، کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سردیوں میں کیا کر رہا ہے؟ برف کی دکان. بے روزگار آدمی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں، برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھائی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا، کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت. کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، آئس کریم چل جاتی، برف کون خریدتا ہے یار؟ یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ، تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسے ہی جہاد ہے، ایسے ہی تبلیغ ہے، اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹو ریزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے، کیونکہ مندر میں جانا حرام لعین ہی نہیں ہے، حرام لغیر ہی ہے، کسی اور وجہ سے ناجائز ہے. کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو، آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو، آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے، شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں، ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے، تو یہ کام جو کبھی لغیری ہی تھا اس نیت سے حسن لغیری ہی بن جائے گا. تو حسن لعینی ہی، حسن لغیری ہی اور قبیح لغیری ہی. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینی ہی، وہ حسن ہی رہے گا، اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینی ہی، جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینی ہے، یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ پابندی ہے، انلیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیل آئینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیل آئینی، وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت ہو زنا زنا ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا، قبر میں جانا، کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا، یا اس طرح کے اور بہت سارے بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا، اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے ہے ہے ناجائز عمل نہ مس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی نہیں, کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے, آپ ایسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے وہاں جا کے کوئی بات کرو گے, دین کی دعوت دو گے, تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں, قبی حسن لعین ہی ہمیشہ اچھے رہیں گے, قبی لغیر ہی ہمیشہ حرام رہیں گے, وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے, لمٹ ہے, اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بات کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے, تبلیغ ہے, اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے, تو آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے, نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں, تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ, تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کے آ جائیں گے دین کے قریب, تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے, یہ لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو, اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے, وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی, ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی, تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ ہوتی, یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ, لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں, وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو, میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی میں نے فوراً ہٹوائی ہے, کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا, ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے, اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے, بہن کو لا رہا ہے, لڑکیوں کو لا رہا ہے, وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے, مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی, انگریز لڑکی, وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے, تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی پانچویں, اور کوئی کہہ رہا ہے چھٹی, کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے, اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو, وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے, میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے, تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ, کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں آپ نے, ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں, تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں, جہاز میں جاتے ہو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو, ہوٹل پہ جاؤ گے وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی, اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے ریسپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک حل یہ کہ جنگل میں نکل جاؤ, دوسرا حل یہ کہ آپ گزارا کرو, آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو بھائی, ان سے فری نہ ہو آپ, اپنے وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں, اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم, تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں, ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے, تو یہ طنز اور تانا مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں بھی جاب کرتی ہے, وہ وہیں پہ, تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ, کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا ایک دو جگہوں پر, انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے, یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے, تو پابندی لگا دیں. ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں, سال کے لیے نکل جائیں گے, اچھا ہے جماعت میں اور کیا ہے, تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے ہیں, تو اس بہانے موقع مل جائے گا. لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہا ہے جی ارسلان بن منصور, اور دلہن رمشا سلیم بنت محمد سلیم, اور مہر ہے جی 50,000. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں رمشا سلیم بنت محمد سلیم کا نکاح ارسلان بن منصور سے کروں, اجازت ہے؟ کہاں ہیں ارسلان بھائی آپ؟ ہو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب ارسلان بن منصور میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح رمشا سلیم بنت محمد سلیم سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا ماشاءاللہ فوراً قبول کیا آپ نے آپ کو میں اس قبولنے پہ مبارکباد دیتا ہوں دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا برکتوں کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالی بہت بہت مبارک کرے آپ کو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب یہاں گلے نہ ملیں ادھر جا کے ملے گلے مبارکباد پروگرام وہاں چلائیں وہاں آپ بھی آپ کی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد نمبر چلو بھائی ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا اس زمین کا حسن جو ہے نا بچے ہیں اللہ نے گھروں کی رونق اور زمین کا حسن بچوں میں رکھا ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں دیکھو وعلیکم السلام کیا ہے بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے جیسے بچوں کے فضائل شروع ہوئے نا بچے آ گئے السلام علیکم اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے دیکھو دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا تو یہ شدت کے معنی میں ہے سخت عذاب دیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا پورے پورا بدلہ ہی اس کی مثال ایسے ایک آدمی نے جرم کیا چوری کی یا کوئی جرم کیا اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں سخت عذاب ان کو دیا جائے گا تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا سخت کیوں دیا جا رہا ہے تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں ایک جواب اللہ نے یہ دیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں نا کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر آیا تھا ڈرانے والا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ہم نے انکار کر دیا اس کا تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے ان کا جرم بہت سخت ہے ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا بتایا گیا تھا پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم, یہ تیسرا جواب ہے, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا, اس کا عذاب ہی سخت ہے, اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا, تم ہلکا سمجھ رہے ہو. تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ. دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے, اس کے بچوں کو یتیم کر دے, بیوی کو بیوہ کر دے, وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے, ہائے بےچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا, بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں. تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے, لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا. آتا ہے دنیا میں کہ کیوں, لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے, اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے. بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے, یہ قانون ہے. بعض کنٹری میں گیا ہوں, بعض ملکوں میں کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چور چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے, ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے, آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا, چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے, یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے لیکن اللہ کہتا ہے میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا, بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے, میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاح کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ, میں نے پیدا کیا, کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں, یہ نیند جو تھی میں نے دی ہے, تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے, یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی. اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائے تو اچھا ہے, ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں, لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں, رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا, پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا, ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا, اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دی اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی, اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائے. یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے. کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں, میں یوں جا رہا ہوں, کبھی یوں جا رہا ہوں, کبھی کھانا کھا رہا ہوں, کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص دو چار نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے, اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک, وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا, ایک تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے, وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک. وہ پھر آ رہا ہوں گا میں, کلاس سے اتر رہا ہوں بخاری کے کلاس سے, یوں کر کے اتر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں, اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کمبخت ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے, سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے, یار یہ مولانا صاحب ہے اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے. بھائی میری حرکتیں نہیں ہیں, نہ میں وہ شو مار رہا ہوں نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں, میں ولاگنگ کرتا ہوں. جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی, پہاڑ دکھا دیے, نہریں دکھا دی, یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل وہاں جانور شانور دکھا دی, کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا, تو بہت زیادہ شوق ہے. इतना शौक है कि आपको क्या बताऊं, मुझे जानवरों की एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है। मुझे याद है एक दफा बचपन में मैंने एक मकड़ी को देखा, वो उसके शिकार के लिए जा रही थी मक्खी के, तो मैं उसको काफी देर तक बैठ के देखता रहूं। काश उस वक्त वीडियो कैमरा होता तो वीडियो। ये जानवरों में ना आपको नेचर का हुसन नजर आता है। जानवर जदीद कल्चर से मुतासिर नहीं है, वो नेचर पर है। तो जो चीज का शौक है फिर हम वही व्लॉगिंग में दिखा देते हैं, जंगल मंगल ये वो। एक अमेरिका में जब गया तो किसी ने कहा जंगल से बाहर आओ, अमेरिका में हो तुम, जंगल ही दिखा रहे हो, यही देखना था, तो छांगा मांगा चले जाते। ठीक ठीक है ना। तो ये जो मेरी जितनी वीडियोज आ रही है, रिवो में यूं करके जा रहा हूं और फिर वो यूं करके कब्री परेड हो रही है, ये सब मैं नहीं बना रहा और ये मेरी मर्जी के खिलाफ बन रही है। अभी मैंने फिर जामियत रशीद में एक्शन लिया है कि तलबा इतने ज्यादा है ना, कंट्रोल में नहीं आ रहे। पार्क में बैठा हुआ फोन पे बात कर रहा हूं, वहां से वीडियो बन रही है, मुफ्ती तारिक मसूद किसी के बाप में दम है तो आए, ये नीचे लगाए होगा ना, और फोन पे बात कर रहा हूं ना, चलता हुआ जा रहा हूं। तो ये अजीब मजाक है यार, ये फिल्मी अदाकारों पे ये चीजें सूट करती हैं। उलमा की जो इज्जत होती है उनके स्टाइल की बेस पे नहीं होती, इल्म की बेस पे या अमल की बेस पे होती है। तो हमारी इल्मी चीजों को आप प्रमोट करें, स्टाइल को आप हमारे हाल पे छोड़ दें, ठीक है ना। मुफ्ती साहब की घड़ी घूम गई, घड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब का मोबाइल घूम गया, मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। लोग भी फारिग बैठे हुए हैं, फिर वो मेरा मोबाइल ही नहीं है, पता नहीं किसका मोबाइल, ये रहा मुफ्ती साहब का मोबाइल, वो मेरा नहीं है, किसी ने लिखा था ये तो मुफ्ती साहब का है ही नहीं मोबाइल। तो ये सब अपने चैनलों को प्रमोट करने के लिए यूज किसे किया जा रहा है, मुझे यूज किया जा रहा है, तो मेरी तरफ से इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं है। अब मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूं जामियत रशीद में, आज भी हमने दौरे हदीस में ज्यादा हो रहा है, ये हदीस पढ़ा रहा होता हूं ना, तो वहां फिर स्टाइल और ये वो सब चीजें। तो आज मैंने फिर आज मैसेज भेजा है कि ये सारे कैमरे ना तोड़ दूंगा अगर मुझे किसी ने। वैसे भी जामियत रशीद में तलबा को इजाजत ही नहीं है स्मार्टफोन रखने की, ताकि पढ़ाई को फोकस करें वो, लेकिन फिर भी छुप छुपा के एक आध तलबा रख लेते हैं, वो बना रहे होते हैं, तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही समझ लेंगे मेरी परमिशन से नहीं हो रहा और ना मैं इन चीजों को पसंद करता हूं उलमा के लिए। ये होनी चाहिए आम मशहूर लोगों पे, ठीक है, जचती हैं, खिलाड़ियों पे जचती हैं, आफरीदी है, छक्का लगा रहा है, स्टाइल समझ में आता है यार। हाँ, बाद ऐसी वीडियोज हैं जो मैं खेल रहा हूं बच्चों के साथ, छक्के चौके लगा रहा हूं, वो मैं जाने देता हूं, ताकि मौलवियों का इमेज जो बना हुआ है ना कि खेल नहीं सकते, घोड़े पे दौड़ नहीं सकते। अभी मैं घोड़े की सवारी की है, वो तो मेरी वीडियो बन रही थी मेरे सामने, मैंने बनाने दी, इसलिए नहीं मैं घोड़े पे बैठा था कि मेरी वीडियो बने, घोड़े पे मैं पहले बैठा हूं, दौड़ में पहले रहा हूं, कोई वीडियो बना रहा था, मैंने उसको मना नहीं किया, जाने दो भाई, ताकि पता चले कि मौलवी होना तैराकी के घुड़सवारी के खिलाफ नहीं है। ये कोई तकवे का मैयार नहीं है कि आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते या तैर नहीं सकते। समंदर में जो मैंने छलांग लगाई है ऑस्ट्रेलिया में, वो मैंने बनाने दी थी वीडियो, मुझे पता था बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, ये मौलवी की हरकतें देखो, छलांग लगा रहा है, तो देख लो हरकतें, इसीलिए तो हम तुम्हें ब्लॉग बना रहे हैं कि हरकतें देखो, ठीक है। तो ये तो जायज एंटरटेनमेंट है ना, शोबाजी थोड़ी है ये, शोबाजी के लिए थोड़ी, और शोबाजी में तो बड़े बड़े स्विमर पड़े हुए हैं, वो शोबाजी करें ना, हमने कहा यही है ना, छलांग लगा के निकल आए, इसमें क्या शोबाजी है, ये तो बच्चा बच्चा गांव देहातों में तो बच्चे बच्चे कर रहे होते हैं ये, और ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं आप हैरान हो गए। इस नाले से जाएंगे गांव का बच्चा, दूसरे गांव के नाले से निकलेगा बाहर। तो चलो अच्छा हो गया ये किसी ने पर्ची दे दी। अच्छा एक और बात इससे याद आई, एक हमारा दोस्त था पश्तून गांव का, गन्ने की मशीन लगाता था वो, एक दिन किसी आलिम के पास गया वो, तो उनकी गार्ड वार्ड बहुत थे, तो गार्डों ने ठक ठक ये वो छीन छीन ये ना गार्डों की, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ियों का काफिला ये वो। तो मुझे कहता है यार मुफ्ती साहब मैं इन चीजों से मुतासिर नहीं होता, ये तो दुनियादारों के पास बहुत है। जब जरदारी साहब निकलते हैं, हो सकता है हमसे अच्छा हो, मैं दुनियादारी इस सेंस में नहीं कह रहा कुछ बुरे हमसे, हो सकता है क़यामत के दिन जरदारी की बख्शिश हो जाए, एक मिसाल दे रहा हूं कि जरदारी साहब जब निकलते हैं तो ये गार्डों का और गाड़ियों का प्रोटोकॉल हमसे भी कई गुना ज्यादा होता है। तो कहने का यार ये कैसे मौलाना है, ये ठिश फिश ये क्या है, हम तो इन उलमा की इज्जत इसलिए करते हैं उनके इल्म की वजह से। कह रहे ये तो हमारे गांव में जो वडेरे होते हैं उनके पास ये प्रोटोकॉल ज्यादा होता है। تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہو، ضرورت کے لیے ہو نا، ضرورت ایک الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی، میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے، خاص طور پر علماء کے لیے، یہ دنیا داروں کے لیے، سیٹھوں کے لیے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں، پیسہ بھی دکھاتے ہیں، گاڑیاں بھی، گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھونک آ رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا، کسی سے ملنے جا رہے ہیں چار گارڈ کلاشن کوفے، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ، کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ لسی پینے جا رہا ہوں چار گارڈ. تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا، پیسے دے کے لسی پیوں گا. شروع شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن ضرورت ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا، جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں، وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور میرا سوال یہ کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہیں. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان، اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے. اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں، زیادہ تر تو پھر یہی ہے اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے. اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنی، اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو، ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی، اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے، میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آ کے پیچھے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں، تو وہ مشکل ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، دین کا دائی بنا دے بس، اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے، ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے. کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے غربت میں کامیاب ہیں، اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی، اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے، اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا، تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے، دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. افلح لی فی ذریتی، اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں، ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی، بہت زیادہ فکر ہو. فکر ہو، دعا ہو، کوشش ہو، باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی اپنے چچا ابو طالب کی، حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی اپنے والد آزر کی، لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، یعنی ہمیشہ. ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، مل بھی گئی، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی، اللہ نے دے دی ہدایت، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا، آخری فیصلہ کون ہوگا، کس کا ہوگا، میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، فکر کریں، لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں، ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارا ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں، اس سے آگے مت جائیں، ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو، ابا کو، تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں، ابا کو جا کر دے دو یہ ہدیے کے طور پہ، اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم، آج اتنے بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے، کوشش تو تھی کہ نہ ملے لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا، مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی تاریخ ہماری پہ لکھی ہوئی ہے غلط غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی درخواست ہے، بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی، کس کس سے ملوں میں؟ اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی، تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ، اچھا مل لیے، ان کو پھر بعد میں لے آئیں مصافحہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس پہ انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں، لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے، تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں، کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ، کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئی ڈی یا فیک آئی ڈی، اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر شرن کوئی خبات نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے، یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ، پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، ای میل بنایا جا سکتا، جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، فیس بک بنائی جا سکتی ہے، یوٹیوب بنائے لوگ بناتے ہیں، اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں، نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم چار شادیاں کریں گے، ہم امریکہ جائیں گے، ہم جاپان جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے، ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بھی ایسے بعض اوقات سونے کے لیے لیٹو کوئی یوٹیوب پہ پر تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو، الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، اٹھ میں آدمی خام خام ٹینشن میں چلا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو ابھی یہ کیا ہے، موبائل کو دور پھینک کے سویا آدمی، دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کوئی سسرال کی بات یاد آ گئی، انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا، جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بھوسا بھرا ہوا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا، اٹھے گا، نہ مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ دماغ اس کا پاگلوں کا کچھ نہیں ہوتا، بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو، اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا، بہت زیادہ وہ لیتے تھے
لوگوں کی الٹی الٹی باتوں پہ نا بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے.
تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے, تو آنے دو برے خیال.
اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے.
کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ ہے. اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا, اخبار کی جو بنا ہے جو بیس ہے وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے, اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے, جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں, حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو, اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی, حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں بھائی, وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں. اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال, وہ کہہ رہا ہے یار, تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی, تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں, جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو, تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو وہ بھی گناہگار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے پھر کوئی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کس کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑی کہا ہے, تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا, لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے پھر, وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے, ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتا چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ یوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دیر تنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں, وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر وہ اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا میرے بھائی, کیا اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دار العلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے, مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے, اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا, صرف احتیاط کی بات کی ہے, چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں, ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں, اختلاف علماء کا ہونا چاہیے, اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا جب اختلاف ہوگا نا تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی ہے. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم, کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں لیکن گناہگار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے, تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں ہے اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا, ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو, یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے ہمیں پتا ہے. صحیح ہے نا, بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ, ہمیں پتا ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے, اعتراض ہے اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے کون, یہ آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگاؤں گی ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے, لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا بھائی. دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں, اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کیے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے, اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں ان سے جاؤ, کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں, لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے, دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے, لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے, سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو, جو بحث کرتے ہیں نا وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے, ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں بعض کتابوں کی, عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل لے رہے ہوں, لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضاء کے مسئلوں میں, عدالت کے مسائل میں, جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا تھا بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کل معاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا, بادشاہ نے لالچ بھی دی کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا میں جج, نہیں بنوں گا میں قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں, امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا عدالتی مسائل میں رہے ہیں ان کی رائے زیادہ مستند ہے, کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, دو گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہو. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, دو بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتا ہے سچے ہیں لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے, किसी की यानी दाढ़ी तो उस जमाने में सब रखा करते थे, किसी में कोई खराबी किसी में कोई खराबी, तो उनका फतवा यह है कि भाई दो आदमी बस इतना होना काफी है कि लोग उनको सच्चा कहते हो, नेक होना जरूरी नहीं है, सच्चा होना काफी है। अब अदालतों में क्या ये चल रहा है, नेक होना जरूरी है ना भाई, सच्चा होना काफी है। जज ये देखता है कि सच्चा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नेक लोग है तो मार्केट में बंदे क्या है शार्ट, कहीं ना कहीं किसी की तहकीक में जाओगे कुछ ना कुछ निकलेगा। चार छह आदमी जो जन्नत में जाने के लिए मैं अक्सर नाम बताता रहता हूं, वो चार आदमी हर जगह गवाही देने कहां जा सकते हैं आप, क्या ख्याल है भाई? फिर एक को मैं नेक समझ रहा हूं, दूसरा कह रहा है ये नेक नहीं है। तो प्रैक्टिकली इमाम अबू यूसुफ के कॉल को लिया गया है, समझते हो गए नहीं समझते। इसी तरह देखो फिकह हनफी ने चूंकि दुनिया पे हुकूमत की ना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं निकाह में भी दो गवाहों का नेक होना जरूरी है, जबकि इमाम अबू हनीफा कहते हैं नेक न भी हो तो निकाह हो जाएगा, शराबी कबाबी भी हो बेनमाजी भी हो निकाह हो जाएगा। इमाम शाफी हमारे लिए 100 बार काबिल एहतराम है, लेकिन प्रैक्टिकली इमाम शाफी का ये कॉल सोसाइटी में चल सकता है भाई? कहां से दूल्हा नेक नेक गवाहों को लेकर आएगा भाई? खुद नेक नहीं है वो, 40 साल में शादी कर रहा है, अल्लाह करे गुनाह ना किए, हम तो अच्छी नियति करते हैं अच्छी। तो एक मिनट बेटा, तो इसलिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती हैं तो वो फिर सूटेबल नहीं होती सोसाइटी के लिए। तो इसलिए बार बार एक बात मैं दोहराता हूं, जो जिसकी फील्ड है फतवा मुफ्तियों की फील्ड है, वो ही उसमें राय दे सकते हैं। उसमें मुनाजिर और इस जो दीगर मजहबी स्कॉलर हैं दाई हैं उनकी राय का एतबार नहीं है। इसी तरह दावत या मुनाजरा, दावत से हटके अलग चीज है मुनाजरा, ये मुनाजिरों की फील्ड है। तभी मैं मुनाजरा नहीं करता, मुझे पता है मुनाजरे बाकायदा सीखना पड़ता है, मैं मुनाजरा नहीं करता। आप कहते हो फिर जेहलम क्यों गया था, तो मुनाजरे के लिए गया ही नहीं था मैं, तो बातचीत के लिए गया था। अब आपको कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर है। तो भाई यही तो बात है, जो मुनाजिर नहीं है तुम उसके सामने भी नहीं बैठे यार, तो मुनाजिर के सामने तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता फिर बैठ जाते। तो मुनाजरा एक बाकायदा फील्ड है, तो मैं कभी इस तरह मुनाजरों का चैलेंज नहीं देता लोगों को, अगर दिया भी है तो मेरा मकसद था बहस बातचीत, लेकिन उसमें भी वो बंदा ही भाग गया था सामने, ये 2010 या 2011 की बात है, वो भी नहीं आया। तो बाकायदा एक फील्ड है, तो जो जिसकी फील्ड है वो उसी पे जचती है। मेडिकल साइंस डॉक्टरों की फील्ड है, हिकमत किसकी फील्ड है हकीमों की। तो हर शख्स हर चीज में जब टांग अड़ाएगा ना, और पाकिस्तानियों को अल्लाह ने कसम उठा के कह सकता हूं ये एजाज दिया है कि हर शख्स सब कुछ है यहां पे। हर शख्स क्या है यहां पे, सियासतदान भी है वो, उसको फौज का भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट का भी पता है, इमरान खान का भी पता है, मोहम्मद फरमान का भी पता है, नवाज शरीफ को पता है, मरियम नवाज का भी पता है, पीपल्स पार्टी का भी पता, जमात इस्लामी का भी पता, उसको महंगाई का भी पता, डॉलर के रेट फेक नीचे गए हुए हैं या सच्ची मुच्ची में आए हुए हैं ये भी पता है, मुल्क के हालात किधर को जा रहे हैं ये भी पता है, कौवा हलाल है हराम है, मछली हलाल है हराम है, यूट्यूब की अर्निंग हलाल है हराम है, और अल्लाह भला करे तलाक हो गई है कि नहीं हुई है। हर चीज में हर आदमी क्या है फंटर, अंडा गर्म होता है कि ठंडा होता है, सही है ना, जिगर के लिए ये दवा। आप यूट्यूब पे किसी से, आपको खांसी हो रही है ना, हर नमाजी आपको कहेगा मुफ्ती साहब आपको खांसी देख रहा हूं 2 दिन से, आप ऐसा करें गुड़ नहीं है गुड़, हाँ है, गर्म पानी करें गुड़ घोलें उसमें, फिर क्या होगा गुड़ में फिर आप अदरक का पानी मिलाएं, फिर क्या होगा उसको घुमाएं आप सिर्फ 2 कप पी लें, जिंदगी भर के लिए खांसी खत्म। अच्छा यहां कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर के लिए ना हो, जब भी कोई नुस्खा बयान करेगा रिजल्ट उसका कयामत तक के लिए गारंटी देके जाएगा। यहां पर खिला क्या रहा है तू, अदरक खिला रहा है यार, अगर अदरक से ऐसी जड़ से ही खत्म हो रहा है सब कुछ, मुझे लगता है ये जड़ से हमें ना खत्म कर दे कहीं। तो हर आदमी यूट्यूब पे भी, तो ये नहीं होता भाई, सबको सब कुछ पता नहीं होता। ला अदरी कहना सीखो, ये सीखो कि मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास आते हैं ना तो मैं शादियां वादियां है ना मेरी, तो लोग आते हैं मर्दाना कुवत के लिए फलाना, मैं कहता हूं भाई ये हकीमों डॉक्टरों से रब्ता करो, कह रहे नहीं आपकी इतनी शादियां, मैंने कहा भाई तो शादियों से हकीम थोड़ी बन जाता है आदमी, शादियों से हकीम थोड़ी बन जाता है आदमी, जिसकी फील्ड है उसके पास जाओ यार। तो हर चीज हर आदमी फंटर बना हुआ है, तो ये नहीं, ये सीखो, ये आधा इल्म है ये कह देना कि मुझे मालूम नहीं है। इमाम मालिक कितने बड़े इमाम थे, मुज्तहिद थे, तबा ताबईन में से थे, उनके पास एक शख्स बैठा हुआ था, कहते हैं कि कोई शख्स आया उसने इमाम मालिक से गालिबन 36 मसाइल पूछे, ہر مسئلے کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہ تو ان کی فیلڈ تھی. اپنی فیلڈ میں بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، کیا مطلب؟ تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہمارے ہاں جس سے جب بھی جو بھی پوچھو سب پتہ ہے. یہ صرف اعزاز پاکستانیوں کو میں بار بار کہتا ہوں، کسی اور جگہ میں نے یہ اتنا کمال علوم میں، اتنا رسوخ علوم میں، اور روحانی عاملوں پہ آ گیا تو پھر تو پورا بیان اثر تک کسی پہ بس ختم کر رہا ہوں. ان کو تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتا ہے، حالانکہ ان کو جو پتا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پتا ہے. وہ علوم، ان کے تو پھر علوم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں ہے، کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے شروع. تو ظاہر ہے کہاں تک پہنچو گے آپ، کیونکہ شروع ہی نہیں ہو رہی تو پہنچ سکتا ہے آدمی وہاں تک؟ اس لیے ان کے تو علوم ہی شروع ہی نہیں ہوتے. ابھی میرے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے، اس پہ کالا علم ہوا ہوا ہے اور نیلا علم ہوا ہوا ہے، پیلا علم ہوا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوئی، جس نے جو کہتا ہے نا کالا علم ہوا ہوا ہے، آ جائے میرے پاس، انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ تیرے پہ ہوا ہوا ہے، میرے پہ ہوا ہے یا تیرے پہ ہوا ہوا ہے. اللہ بچائے ان فضول لوگوں سے. بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. جی بیٹا. ہاں یار، ایک بچے نے کافی دیر سے سوال پوچھ رہا ہے، بیٹا جلدی پوچھو. شابش، یہ بچے کو بس موقع دیں پھر چھٹی.
السلام علیکم، مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ اکثر میں جو شارٹس پہن کے آتا ہوں گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں میرے، لیکن لوگ پھر بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آ کرو.
ہاں کہہ رہے، بچہ پوچھ رہا ہے، اکثر بچے شارٹس پہن کے آتے ہیں جو گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی بڑے انکل منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. دیکھو بیٹا، بچوں کو تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے نا، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ. گھٹنے تک بھی کسی نے ایریا چھپا لیا تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بچوں کو بہرحال پورے کپڑے ہی پہنائے. تو وہ جو انکل کہتے ہیں نا پورے کپڑے پہنا کے آیا کرو، تو وہ غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے، پورے کپڑے پہن کے آ جایا کرو. نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن مسجد میں ویسے بھی پراپر ڈریس، اب میں بنیان پہن کے آ جاؤں مسجد میں تو لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا، بنیان پہن کے گھوم رہے ہو آپ.